الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علماء كرام منتظمين جلسة اور مجلس میں شریک ہونے والے احباب، مجھ کو پابند کیا گیا ہے کہ میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. بزرگ اولیاء اللہ، اللہ سے قربت رکھنے والے لوگوں کے واقعات زندگی کو بیان کرنا اپنے اندر خیر کا پہلو رکھتا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے انبیاء و رسل کی زندگی کے واقعات کو جگہ جگہ کوئی سپارہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ذکر نہ کیا ہو، اور اس کے بعد فرمایا وفی ہذه القصص عبرة لأولی الالباب، جن قصوں کو ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر، صاحب عقل و فراست اور اصحاب دانش عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی واقعات زندگی کو بیان کرنا، سننا سننے والوں کے لیے بھی باعث خیر اور بیان کرنے والوں کے لیے بھی باعث خیر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام آپ کے زندگی کے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے. کوئی کہتا تھا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان میں اللہ کے نبی کی نماز کیسے ہوتی تھی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. صحابہ اور تابعین جمع ہو جاتے تھے اور وہ بیان کرنا شروع کرتے تھے، آپ نے نماز شروع کی تو اس طرح شروع کی، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا اور اس کے بعد قرآت کی، پھر آپ نے رکوع کیا تو اس طرح کیا. کوئی کہتا تھا انا اعلمکم بحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے حج کس طرح کیا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور پھر پورے تفصیل کے ساتھ حج کو ذکر کر. اور صحابہ اور تابعین آپ کے شہدائی سننے کے لیے ارد گرد جمع ہو جاتے. اہل اللہ کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پرتو ہوتی ہے. کسی شخص کو اہل اللہ اور اللہ کا ولی کہنا اسی وقت درست ہے جب اس کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو. کسی انسان کے ولی ہونے کے لیے علماء کے نزدیک نہ کشف دلیل ہے نہ کرامت دلیل ہے، کوئی چیز دلیل نہیں. یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو نہیں جانتے دین کو. علماء کے نزدیک کسی انسان کے ولی اللہ ہونے کی دلیل صرف ایک ہے، چاہے اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، کوئی کشف ظاہر نہ ہو. اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. انسان کی زندگی اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے, یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے اور ولی ہے. رہا یہ کہ وہ اس سے کشف و کرامت کا ظاہر ہونا, اس کی کوئی دلیل مچھر کے پر کے برابر بھی اہل علم کے نزدیک نہیں ہے. یہ تو جوگیوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے, یہ تو غیر مسلموں سے بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں یہ چیزیں. ان کا کوئی جادوگر تو ایسی ایسی چیزوں کو ظاہر کر. دنیا میں سب سے بڑا فتنہ جو آج تک نہیں پیدا ہوا اور پیدا ہوگا وہ فتنہ دجال ہے. ایسی طاقت کے آسمانوں سے کہے گا زمین آسمان پانی برسا دے, پانی برسنے لگے گا. زمین سے کہے گا کہ زمین اپنے خزانے نکال دے, سونے اور چاندی کے خزانے نکل جائیں گے. دریاؤں سے کہے گا کہ رخ کو بدل دو, دریا رخ بدل دیں گے. اور دنیا میں سب سے بڑا کافر ہوگا اور الوہیت کا دعویٰ میں اللہ ہوں. اس لیے علماء جن کے سینے قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے ہیں ان کے نزدیک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کشف اور بڑی سے بڑی کرامت مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر اس انسان کی زندگی رسول اللہ کی زندگی کی آئینہ دار نہیں ہے. یہ متفقہ فیصلہ, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبی کو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور اپنے نزدیک محبوبیت کا معیار بنایا ہے رسول اللہ کی اطاعت, جس کو اللہ خود فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ کی قربت اور محبت چاہتے ہو تو اے رسول کہہ دو میری اطاعت کرو, میری اتباع کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کسوٹی یہی ہے. کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا اگر رسول اللہ کی زندگی اس کی زندگی میں اتری ہوئی نہیں ہے. یہ ایسا اصول ہے جس اصول کو اپنائے بغیر انسان کبھی راہ حق کو نہیں پا سکتا. کوئی کیسے ہی کشف و کرامت کو پیش کر دے, ہم نہیں مانتے. اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا اگر رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہے, سفر اور حضر میں, تنہائی میں, اندھیروں میں اور لوگوں کے سامنے, اگر زندگی اس کی رسول اللہ کی زندگی کے طریقے کے اوپر ہے, قبول کر لیا جائے گا, سر پر بیٹھایا جائے گا, پلکیں بچھائی جائیں گی, اور اگر نہیں تو چاہے کیسی ہی کشف و کرامات ہو کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ کرامات ایسی کہ جو دنیا میں کسی نے پیش نہیں کی ہوگی. سب سے بڑا اللہ کا دشمن اور فتنہ آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے, وہ فتنہ دجال ہے. اور خلق عادت, عادت کے خلاف اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ لگے گا زمین اور آسمان اس کی مٹھی کے اندر ہے. معیار جس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ دیکھو کہ رسول اللہ کے طریقے پر چلتا ہے نہیں چلتا, بھٹک جائے گا. مسلمان کو اپنے اس معیار کو, اس کسوٹی کو مضبوط کرنا چاہیے. آج آپ سوچئے، مان لیجئے خدا نہ خواستہ، بھئی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دعا دے کر کے گئے کہ یہ دعا کیا کرو، وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. لیکن دیکھو، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج دجال کا ظہور ہو جائے اور دجال یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ ہوں، اور دلیل یہ ہے کہ آسمان بھی میری مٹھی کے اندر ہے، زمین بھی میں، یہ بتاؤ کہ کتنے مسلمان کہنے والے ہیں جو اپنے دین و ایمان کو محفوظ کر لیں گے؟ سوچو کتنے مسلمان ہیں جو اس کے سامنے سر ٹیک دیں گے اور کہیں گے تم واقعی اللہ ہو. اگر کوئی بچے گا، کوئی بچے گا، کوئی بچے گا، وہی بچے گا جس کے سینے سے رسول اللہ کی زندگی لگی ہوئی ہے اور اس کی تعلیمات لگی ہوئی ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے نکلے گا اور دجال جا کر کے حدود مدینہ پر رک جائے گا، فرشتے اسے اندر نہیں آنے دیں گے. ایک شخص نکلے گا، لگا یہ تو دجال ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا، لوگ پکڑ کر کے لائیں گے اس کو، کہیں گے قتل کر دو اس کو. پھر آپس میں یہ کہیں گے کہ ہمیں تو ہمارے اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ جب کسی کو پکڑو تو قتل مت کرو بغیر میرے پاس لائے ہوئے. پکڑ کر کے لے جائیں گے، کہے گا، پوچھے گا تو اللہ، کہے گا تو اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ بے عیب ہے، تو عیب دار ہے، تو اپنی آنکھوں کو تو دیکھ، تو کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ علم جو اسے بچا رہا ہے کہاں سے ملا اسے؟ رسول اللہ سے ملا. دنیا کے ہر فتنے سے بچنے کے لیے مومن کے پاس ایک ہی کسوٹی ہے، وہ ہے رسول اللہ اور اس کی زندگی. جس کے پاس یہ علم ہے وہ ہر دجال سے محفوظ رہے گا، اور جس کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ ہر قدم کے اوپر بھٹکے گا اور ٹھوکر کھائے گا. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا جو ترے امتیاز رہا ہے وہ علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے اندر عالم اس سے بڑے بڑے مل جائیں. ترے امتیاز یہ ہے کہ ان کی زندگی سفر اور حضر میں، مجمع میں اور گوشہ تنہائی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کی آئینہ دار تھی اور اسی کے اوپر چلتے تھے. رسول اللہ کی زندگی کیا تھی؟ آپ دیکھیے، میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تین موضوع سوچے ہیں، لیکن حضرات نے میرے بیان کو ہر مجلس کے اندر رکھ لیا ہے. ایک حضرت کی مجاہدانہ زندگی، ایک حضرت رحمت اللہ علیہ کی زاہدانہ زندگی، دنیا سے بے تعلقی کی زندگی، اور تیسرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہونے کی زندگی، یعنی تصوفانہ زندگی. میں تو اس وقت صرف ایک چیز پر بولوں گا چند منٹ، کہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک اصول پیش کیا ہے، اگر آدمی راہ حق پر چل سکتا ہے موت تک تو اس کے لیے کسوٹی یہی ہوگی، اور اس بنیاد کے اوپر آپ زندگی کو دیکھیے ہمارے اکابر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یقیناً یہی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل، اولین و آخرین، سب کے سردار ہیں، اس دنیا کے اندر بھی سردار ہیں اور میدان محشر کے اندر بھی سردار ہیں. تمام انبیاء و رسل آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو جتنا غصہ قیامت کے دن ہوگا، کبھی نہ اس سے پہلے ہوا ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا. ہمارے آقا فرماتے ہیں اور ہر نبی کہتا ہے لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج سے پہلے نہ کبھی ایسا غصہ نہ اس کے بعد ہوگا، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے آج سفارش کرنے کی. ہمارے آقا وہاں بھی سردار آپ ہی بڑھیں گے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے. فرماتے ہیں میرے دل پر اللہ ایسی حمد و ثنا اتارے گا کہ قیامت سے پہلے جس دن سے دنیا بنی آج تک کسی نے اللہ کی ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی. جب میں وہ حمد و ثنا کروں گا اور سجدے میں پڑوں گا اب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. آپ فرمائیں گے محمد سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو جس کی کرتے ہو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، سفارش قبول دیا. اب آپ فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی. ہمارے آقا سردار ہیں تمام انبیاء و رسل کے، اس سرداری کے باوجود آپ کی زندگی کو دیکھیے تو آپ مسجد میں بیٹھ کر تنہا اسلام کا سبق نہیں دے رہے ہیں. کبھی آپ کے اوپر قرآن اترتا ہے تو آپ صحابہ کو قرآن سکھلاتے ہیں، کبھی آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور صحابہ کو سناتے ہیں، کبھی صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم پڑھو میں سنوں گا قرآن، کبھی آپ اسلام کو پیش فرماتے ہیں اور اسلام کو آپ ہی تنے تنہا ایک فرد تھے جس پر قرآن اترتا تھا، جس پر وحی آتی تھی. صحابہ کی 100,000 سے زیادہ جماعت کے سردار اور معلم مدرس سبق پڑھانے والی تنہا ایک ذات رسول اللہ کی تھی، نہ کوئی ان کے علاوہ قرآن کو جانتا تھا نہ قرآن کے معانی کو جانتا تھا. اس لیے کہ قرآن صرف الفاظ ہی کا نام نہیں ہے جنہیں میں اور آپ پڑھتے ہیں، بلکہ اصول حدیث اصول فقہ کی کتابوں کے اندر جو قرآن کی تعریف آئی ہے نور الانوار کے اندر آپ نے پڑھی ہو، هو النظم والمعنی جميعا. قرآن نام، الفاظ اور معنی جو ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. کیا مطلب؟ جبرائیل امین الفاظ بھی رسول اللہ کے پاس لاتے تھے، ان الفاظ کے اندر مراد خداوندی کیا چھپی ہوئی ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، وہ بھی لے کر کے آتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو الفاظ بھی سکھلاتے تھے، پڑھواتے تھے، یاد کراتے تھے، اور جو معنی جبرائیل امین لے کر آئے ہیں وہ معنی بھی بتلاتے تھے. تنہا ایک ذات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ کو آپ دیکھیے کہاں ہے، کبھی میدان مکہ معظمہ کے اندر ہیں اور ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں اور سہ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، اور 13 سال رسول اللہ نے اسی مظلومیت کے اندر گزارے ہیں. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ نے قرآن کے اندر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ہم نے ہاتھ کھول دیے جن لوگوں کے ساتھ قتل و قتال کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا، ہم اجازت دیتے ہیں، تم جواب دو. ابو بکر فرماتے ہیں میں اسی دن سمجھ گیا کہ اب جنگ ہوگی. چنانچہ سب سے پہلی جنگ بدر ہو گئی، پھر احد ہو گئی، پھر احزاب ہو گئی، اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کر لیا گیا، اس کے بعد تبوک کا مسئلہ ہوا، مگر وہ جنگ نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنہا مسجد میں بیٹھ کر اصحاب صفہ اور آنے والوں کو دین سکھلانے ہی کی زندگی نہیں تھی، بلکہ اللہ کا نبی اگر مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اگر مسجد کے اندر آنے والے وفود کو اسلام و ایمان سکھلاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اگر راتوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اتنا کہ پیروں پر ورم ہو جاتا ہے، اگر اصحاب صفہ کو تعلیم کرتے ہوئے دیا تو اسی وقت اللہ کے نبی ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ کے اندر جہاد کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے, اور ایک دو مرتبہ نہیں بار بار نظر آتا ہے. ہمارے علماء کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی زندگی صرف یہی نہیں تھی کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اصلاح حال کرتے, یہی نہیں تھی کہ مدرسے کی چہار دیواری کے اندر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کا درس دیا کرتے. صحیح ہے ساری زندگی یہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی مجاہدانہ کارناموں کی زندگی تھی. اس کے اندر آپ کو حضرت گنگوہی بھی ملیں گے, حضرت نانوت بھی ملیں گے, اور شیخ الہند تو ایسا کہ اس کے دل کے اندر سینے میں ایسی آگ سمائی ہوئی ہے استعمار کے خلاف, جنہوں نے ملک کو غلام بنا رکھا تھا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی نظیر نہیں ملتی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے اندر حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ اس مجاہدانہ زندگی کے اندر ان کے صحیح جانشین نظر آتے ہیں. مالٹا کی جیل میں حضرت کے ساتھ رہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ. مالٹا کی جیل میں رہتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر ان کے والدین کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, اور خاندان کے متعدد افراد کا انتقال ہوا, اور وہ مالٹا کی جیل میں. اس کے بعد وہاں سے چھوٹ کر ہندوستان تشریف لائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, اور یہ ارادہ کیا کہ اب میں حضرت کا سفر پورا ہو گیا, میں جاؤں خاندان کے جو افراد زندہ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں, تعزیت پیش کروں, اور جا کر دوبارہ جو شیرادہ بکھرا ہوا ہے والدین کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو پھر جماؤں جوڑوں. حضرت سے گزارش کی, حضرت نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں, رک جاؤ. چونکہ حضرت ترمذی کے اوپر کام کر رہے تھے, جو ترمذی چھپی ہے ہندوستان کے اندر, اس کی ابتدا کے اندر جو کام ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت مدنی اس کے اندر شریک تھے, اس لیے فرمایا کہ اسے مکمل کر لو. اور اسی کے بعد حضرت سن 20 میں تشریف لائے ہیں, اور کچھ دن کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ گلے گلے پانی میں یہ سمجھیے کہ انگریز کی مخالفت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. حضرت کے انتقال تک سن 1920 تک ملک غلام تھا, اس لیے کہ آزادی سن 47 کے اندر ملی ہے. اس لیے جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو اب یہ بات ذہن میں آئی کہ اب حضرت کے پروگرام کو آخر تک پہنچانے پر کے تک مجھے ہندوستان میں رہنا چاہیے. چنانچہ استاد محترم کے چلے جانے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ مکمل طور کے اوپر ملک کی آزادی کے اندر داخل ہو گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ایسا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر 80 سال کی تقریباً زندگی ہے, جس کے اندر کم و بیش 9 سال انگریز کی جیل کے اندر آپ نے گزارے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہر 8 دن کے اندر 1 دن آپ کا جیل میں گزرا ہے, اور اس کے اندر قید تنہائی اور صعوبتوں کی مشکلات کی بعض جیلیں بھی ہوئی ہیں. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کس جیل میں سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی, تو فرمایا سابرمتی جیل گجرات کے اندر قید بڑی مشکل قید. حضرت رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر انگریز کے خلاف آگ تھی. وہ آگ وہاں سے منتقل ہوئی حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس. حضرت کی زندگی کا ایک گوشہ ہے, چونکہ حضرت کبھی ان کی زبان سے اپنے سلسلے کے اندر کوئی تعریف کا ایک کلمہ بھی ہم نے نہیں سنا. ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ حضرت کی زندگی کیسی گزری, لیکن ایک مولانا علی میاں صاحب نے جب ندوے کا جشن 100 سالہ کیا تو اس کے اندر دنیا کے ممالک سے وفود آئے تھے, اس میں ایک وفد الجزائر کا بھی آیا. الجزائر کا جہاد آزادی ابھی کوئی بہت زیادہ نہیں اور وقت گزرا ہے، اس کو سننے والے لوگ آج بھی موجود ہوں گے، عرب دنیا کے اندر آزادی کی وہ جنگ ہے جس کے اندر لاکھوں آدمیوں کو آزادی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا اور مسلمان تھے، اور فرانس سے علیحدگی کو اختیار کیا. ہم نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں. اس وفد نے، میں بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر، میں بھی تھا، حضرت بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے. تو جو وفد آیا تھا اس وفد نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہمارے ملک کی آزادی کا سہرا بھی ہندوستان کے ایک عالم کے سر پر ہے جس کا نام حسین تھا. جب وہ یہاں پہنچے تو مولانا علی میاں صاحب نے روک دیا ان کو، وہ خاموش ہو گئے، کھڑے ہو گئے. اب مولانا علی میاں صاحب نے اردو کے اندر، اس لیے کہ جو مجمع تھا اس کے اندر وہ تو اردو دان لوگوں کا تھا، وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. ہم نہیں جانتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ہم نے کبھی سنا ہی، اور کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے واسطے سے کوئی کام قابل تعریف ہو جائے تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرے، لیکن ہمارے اکابر جو ڈوبے ہوئے تھے اخلاص للہیت کے، کبھی ان کی زبان پر ایک حرف بھی نہیں آتا تھا. اب ہمیں کھوج ہوئی اس کی، کیا ہوا، کیسی بات ہے. تو عربی کی کتابوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ الجزائر کی جنگ کے جو بالکل بنیادی شخصیت ہے وہ وہاں کا پرانا بادشاہوں کا خاندان تھا، اس کے ایک فرد تھے عبد الحمید بن بادیس. بادیس یہ ان کا لقب تھا جو پرانے بادشاہ تھے، انہی کے جو نسل چلی تھی اس میں سے عبد الحمید بن بادیس ہیں. انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام ہے الشہاب. اس رسالے کے نسخے مصر کی جو بڑی بڑی لائبریریاں ہیں ان کے اندر ملتے ہیں. انہوں نے اس میں اپنا واقعہ لکھا کہ میں، الجزائر پر فرانس کا تسلط تھا اور میں یہاں سے نکلا اور مدینہ منورہ پہنچا. وہاں جا کر کے میں وہاں کے درس کے، سبق کے، تعلیم کے جو حلقے تھے اس کے اندر شریک ہوا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے حلقے کی بڑی تعریف کی انہوں نے علم کے اعتبار سے. کہتے ہیں میرا دل یہ آیا کہ مجھے الجزائر کو چھوڑ دینا چاہیے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کر جانی چاہیے. وہ الشہاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے وہاں ساتھی تھے جو حضرت کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، الجزائری سید بشیر ابراہیمی. ہم دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور میں نے یہ طے کیا کہ مجھے ہجرت کر جانی چاہیے. تو میرے ایک دوسرے استاد تھے حمدان البنیسی، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا رائے ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں الجزائر کو چھوڑ کر ہجرت کر جاؤں مدینہ منورہ میں. انہوں نے کہا یہ تو بڑی متبرک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے اندر یہاں آئیں اور یہاں آ کر قیام کر. کہتے پھر میں دوسرے استاد کے پاس گیا، سید حسین احمد کے پاس، اور میں نے ان سے جا کر کے مشورہ کیا کہ میرا یہ پروگرام ہے، آپ کا کیا مشورہ؟ فرمایا نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہاں نہ رہو، تم اپنے ملک کے اندر واپس جاؤ. اور وہاں کا مسلمان انتہائی کرب و بے چینی کے اندر ہے فرانس کے استعمال کی بنیادوں میں، وہاں جاؤ اور ان لوگوں کے اندر آزادی کے روح کو پھونکو. فرماتے ہیں اتنا سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہو گیا اور میں نکل کر کے وہاں سے چلا آیا. یہ وہ بنیادی شخصیت ہے جس نے الجزائر کے اندر وہاں کے عوام کو، مسلمانوں کو، ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کیا ہے. وہ وفد آ کر کے یہی بات بتانے لگا کہ ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جو بنیادی آدمی ہے عبد الحمید بن بادیس، اس کو تیار کیا تھا ایک ہندوستانی آئے، ہم نہیں جانتے تھے، اور حضرت کی زندگی کے اس پہلو کو کوئی نہیں جانتا تھا. سیاح وہ تو سن 41 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے ایک طبقے کو کھڑا کر دیا. بشیر ابراہیمی ملک کی آزادی تک زندہ رہے، اور مصر کے اندر بیٹھ کر کے جو مجاہدین تھے ان کو اسلحہ کی سپلائی کرتے رہے. جب ملک آزاد ہوا ہے تو الجزائر کیا سب سے پہلے جو جامع مسجد ہے اس میں سب سے پہلا خطبہ جمعے کے دن جو دیا ہے وہ سید بشیر ابراہیمی نے دیا ہے. دونوں کے دونوں حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. آج بھی وہ رسائل موجود ہیں اور ان رسائل کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو عرب دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہیں جمعیت العلماء کے نام سے کوئی تنظیم نہیں ملے گی. سب سے پہلی عرب کے اندر تنظیم جمعیت علماء الجزائریین، یہ سب سے پہلے الجزائر کے اندر عبد الحمید بن باگیس نے بنائی، اور کہیں عرب دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اکابر کی زندگی کا ایک شعبہ ہے، اور اتنا پاکیزہ شعبہ ہے کہ یہ حضرات تنہا مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، یا یہ کہ سبق پڑھائیں درسگاہوں کے اندر اور مدارس کی چہار دیواری. ان کی زندگی ایسی زندگی نہیں تھی، اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آئینہ دار تھی. رسول اللہ تنہا حرم کے اندر بیٹھ کر سبق دے رہا ہے یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، میدان جنگ کے اندر جگہ جگہ رسول اللہ زخمی ہو رہا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کے چہرہ انور پر لہو گر رہا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دھو رہی ہیں، اور چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ کو لے کر زخم کے اوپر لگا. یہ کون ہے رسول اللہ؟ یہ اس کی مجاہدانہ زندگی ہے. یہاں تک کہ مدنی زندگی کے اندر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، پتھر آپ پر ڈالا، اللہ نے بچا دیا. یہاں تک کہ آپ کو زہر دے دیا گیا، اور حدیث کے اندر موجود ہے، خیبر کے اندر آپ سنسات میں گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، جنہوں نے لقمہ حلق سے نیچے اتار لیا مر گئے. اللہ کے نبی نے رکھا زبان پر، لگا جبریل امین نے کہا کہ مت کھاؤ زہر ہے، پھینک دیا گیا. آپ نے جس نے بکری کو پکا کر بھیجا تھا بلوایا، کہا کہ تم نے اس کے اندر زہر ملایا؟ کہا کہ ہاں ملایا، ہم نے یہ سوچا کہ اگر تم نبی یہ برحق ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نبی یہ برحق نہیں ہے تو اچھا ہے خس کم جہاں پاک. محدثین میں سے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری وقت کے اندر جو تکلیف ہوئی وہ اسی زہر کا اثر تھا، وہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی، آپ پر جادو کر دیا گیا. جبریل امین نے آ کر بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور فلاں کنویں کے اندر جا کر کے اس کو نکالو جو چیزیں وہاں ڈالی گئی. چنانچہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، صحابہ کے ساتھ اس کو نکالا گیا، آپ کے کچھ بال اور کچھ ناخن لے کر کے اس کے اوپر جادو کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کبھی اپنی وجہ سے کسی کو کوئی بدلہ نہیں دیا آپ نے. ان حضرات کی زندگی بھی ایسی زندگی تھی، یہ نہیں ہے کہ سب ان کے موافق ہی تھے، ان کے مخالفین بھی تھے، اور سیاسی کشمکش کے اندر تو مخالفت ہوتی ہی ہوتی ہے، مگر کبھی کسی شخص کے بارے میں زبان سے کوئی بات نہیں کی کہ فلاں سے ہمیں تکلیف پہنچی یا ہم نے فلاں کارنامہ کیا، ہم نے حضرت کی زندگی کے اندر اس کو نہیں دیکھا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے جیل کے وارنٹ جگہ جگہ آئے، حضرت تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو، کبھی رکے نہیں، مجھ کو تو دلی جانا ہی ہے. آ گئے کہ یہ آپ کا وارنٹ ہے، کیا کہ میرا وارنٹ ہے، میرے تو دستخط نہیں ہے اس کے اوپر، کہا کہ آپ اپنا قلم دے دیجئے. کہنے لگے میں اپنی ہی چھری سے خود اپنے آپ کو دبا کر لوں. یہ کہتے آپ کو ضرورت ہے, آپ لیجئے قلم. قلم لیا گیا, دستخط کرائے گئے, عہد کو لے کر جیل چلے گئے. دیوبند کے اندر نہیں ہونے دیا دیوبند کے لوگوں نے گرفتار. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, آپ لوگ نہیں تو یہ لوگ آپ کو ماریں گے. چلے گئے. کہا رات میں 1 بجے آنا. رات میں آئے, عہد رحمت اللہ نے چلے گئے ان کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ ان حضرات نے ملک کی خدمت کی ہے. ملک کی خدمت کے لیے جو قیمت ان کو دینی پڑی اس سے کبھی کوئی دریغ نہیں کیا. یا ایسے لوگ نہیں تھے کہ گھر میں بیٹھ کر دین کی خدمت کرنے کو کافی سمجھتے ہوں, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کا نمونہ کی زندگی. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ اس زندگی کو آخر سے لے کر کے اول تک دیکھتے رہیے, وہی مجاہدانہ زندگی. پھر اس مجاہدانہ زندگی کے اندر ملک کی آزادی, اور ملک کی آزادی کے بعد پھر میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات, اور آپ لوگ اس سے ناواقف ہوں گے. جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی جاتی ہے, یہ لوگ کانگریس, نیشنل انڈین کانگریس کے بنیادی لوگوں سے, موتی لال نہرو, پھر اس کے بعد جواہر لال, پھر اس کے بعد مہاتما گاندھی, ان سے برابر عہد لیتے چلتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا. اور کانگریس وعدہ کرتی چلتی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں, مسلمانوں کے مدرسے, مسلمانوں کے امام باڑے, مسلمانوں کے قبرستان, مسلمانوں کی زبان, مسلمانوں کا کلچر, مسلمانوں کی تہذیب, ہر چیز ایک بڑی فہرست ہے جو آج تک موجود ہے, یہ سب محفوظ رہے گی. ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا. ان لوگوں کا تیقظ اور دانشمندی دیکھیے, سمجھتے تھے کہ ملک کی اکثریت تو ہندو ہے, اور آج سے نہیں ہے, 800 سال مسلمان نے حکومت کی ہے, اکثریت تو ہندو ہی تھی, وہ بدل توڑی گئی تھی. لیکن دستور ہندوستان کا سیکولر ہونا چاہیے. یہ ان کی عقل مندی, یہ صرف کنویں کے میڈک نہیں تھے کہ دنیا اس بس اس کے سوا کوئی اور دنیا نہیں ہے. خدا نے ان کو عقل اور دانش دی تھی, اور یہ برابر عہد لیتے چل رہے ہیں. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ ملک آزاد ہوا. میں تو کسی سیاسی موضوع بحث نہیں بنا, ملک آزاد ہوا, ملک تقسیم ہو گیا, مسلمان کی طاقت تقسیم ہو گئی, اور اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک بن گیا. اس کے بن جانے کے بعد قدرتی طور پر یہ مسئلہ اٹھنا تھا کہ جب اسلام کے نام پر مسلمان نے ایک حصہ لے لیا ہے, اب یہ ملک ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے, اور یہ آواز اٹھ گئی. اور بڑے قداور وہ لوگ ہندو جو پہلے سے ملک کی آزادی کے اندر شریک تھے, انہوں نے یہ آواز اٹھا دی کہ اب ملک کا دستور ہندو اسٹیٹ بن کر کے ایک ہندو دستور ہونا چاہیے. علماء کھڑے ہو گئے, اور ان کے اندر بالکل اول فہرست میں حضرت مدنی رحمت اللہ, جو ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کر. اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو تم نے دستخط کیے ہیں, ہماری تو پگڑیاں پہلے بھی اچھاری جا رہی تھی اور آج بھی, لیکن ہمارے استقامت کے اندر ذرہ برابر ڈھیل نہیں آئی. اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے, ہم سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو. اور ان کے اندر اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی جھکی, اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا. یہ سیکولر دستور ہے کہ میں یہ بات کہتا ہوں, اور بابانگ دور کوئی اس کا انکار نہیں. اگر مان لیجئے ملک کی آزادی کے وقت ملک میں 1 لاکھ مسجدیں تھیں, مان لیجئے آج 5 لاکھ مسجدیں ہیں. اگر مان لیجئے 25,000 مدرسے تھے, آج مدرسے 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. کس لیے؟ ملک کا دستور سیکولر دستور ہے. یہ اگر ان کی زندگی مدارس کی چہار دیواری کے اندر محدود رہتی کبھی ملک کو یہ نعمت نہیں دی جا سکتی تھی. ان کے اندر طاقت تھی, قوت تھی, اور سر فہرست حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. اچھا, ملک کی تقسیم کے بعد مسلمان کا ایک حصہ بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان چلا گیا, مشرقی پاکستان چلا گیا, مغربی پاکستان چلا گیا. اب پنجاب اور پنجاب سے ملحقہ حصوں کے اندر جو مسلمان رہ گیا تھا اور مغلوب ہو کر رہ گیا تھا, لگتا تھا کہ اس کا دین و ایمان محفوظ نہیں رہے گا, یہ ان لوگوں کی سمجھ تھی. میں کہتا ہوں یہ مجاہدانہ زندگی. جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے اندر مولانا آزاد بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ. جمعیت نے ایک پروگرام یہ پیش کیا کہ ہمیں اب ملک کے اندر رہے ہوئے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے. مولانا آزاد فرمانے لگے کہ میرے بھائی, اگر جمعیت علماء نے یہ کام کر لیا تو قوم کی بہت بڑی خدمت کر لی. طے ہو گئی بات. کل تک یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے ملک کی آزادی کے لیے کام کرنے کے لیے, اور رات اور دن ایک کر رکھا تھا. فوراً کروٹ جیسے سوتا ہوا آدمی اس کروٹ پر سو رہا ہے, اس کروٹ فوراً اعلان کر دیا کہ آج سے ہماری زندگی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب ہم خالص مذہبی کام کریں گے. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا مدارس کو قائم کرنا اور آباد کرنا. سن 48 سے لے کر کے سن 47 سے سن 57 تک 10 سال, سن 57 میں انتقال ہو گیا, رات اور دن مدر جہاں گئے مدرسے اور مکاتی, جہاں گئے مدرسے اور آج جتنے ان سے 50 گنا زیادہ مدارس بن گئے, اور چاہے گاؤں در گاؤں مدرسے اور مسجد کو بنا دیا. الحمدللہ آج مسلمان اپنی اسلامی تشخص اور شکل و صورت کے ساتھ ہندوستان کے اندر آپ کو اتنا ملے گا کہ ایک ایک جلسے کے اندر 50,000, ایک ایک لاکھ, 5,000, 5,000, 7,000 مسلمان آپ کو ملے گا. ابھی میں نے 2-3 مہینے پہلے مدینہ منورہ کے امام کو ہندوستان میں دعوت دی, اور میں نے ان کے لیے آسام کے اندر, اس لیے کہ دور دراز کا علاقہ ہے, وہاں کوئی جا نہیں پاتا ہے, مسلمانوں کا مطالبہ تھا. میں نے کہا کہ اس سے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. مجمع لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ کا مجمع تھا مسلمانوں کا. یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ انہی اکابر کی دین ہے. مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا دیا. الحمدللہ ملک کے اندر اسلام زندہ و جاوید ہے. کوئی مسلمان کو اس کے مذہبی اعتبار سے اسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ملک کے اندر دستور سیکولر دستور ہے. مسلمان ہو یا ہندو, جس کو اٹھانا چاہے اٹھا دے گا, جس کو بیٹھانا چاہے بیٹھا دے گا. کانگریس گورنمنٹ تھی, بیٹھا دیا, بی جے پی کی گورنمنٹ آ گئی, اس سے پہلے بی جے پی کی گورنمنٹ تھی, اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے. 5 سال کے بعد لگا کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکے, اگلے الیکشن کے اٹھا کر کے بھیج دیا. کوئی کسی طرح کا کوئی خلفشار نہیں, کوئی شر نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی پولیس نہیں. جب جی چاہتا ہے جسے چاہتے ہیں بیٹھا دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں. یہ دین حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی, ورنہ ملک کا دستور تو سیکولر دستور ہو ہی نہیں سکتا تھا پاکستان کے بن جانے کے بعد. یہ حضرت کی زندگی کا ایک پہلو ہے. میں اس وقت کی بات کو تو ختم کرتا ہوں اسی کے اوپر. انشاءاللہ مغرب کے بعد حضرت کی زندگی کے وہ دو پہلو کہ آپ شیخ طریقت بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی ایک زاہدانہ زندگی, زہد کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو کر کے تنہا اپنی مقصد حیات ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کر دینا. مال اور دنیا سے تعلق کا نہ ہونا. میں حضرت کی زندگی پر اشارہ کروں گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کے بعد شاید لوگ ان پہلوؤں کو حضرت کے نہ بیان کر سکیں جن کو میں جانتا ہوں. اس لیے کہ اب گھر کے افراد میں کوئی ایسا شخص جس نے حضرت کی زندگی کو دیکھا ہو میرے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ میری عمر اس وقت 16 سال کی تھی, میرے بھائی اور بہن موجود ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, لیکن وہ چھوٹے ہیں انہیں کچھ یاد نہیں ہے. جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی عمر تو صرف 1.5 سال تھی جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. اس لیے وقت تو ہے مگر میں کتنا بولوں گا, میں بھی تو بوڑھا آدمی ہوں, کوئی جوان تو نہیں. پھر رات میں انشاءاللہ بات ہوگی, انشاءاللہ رات میں بات ہوگی. تو بابا اور بھی تو حضرات ہیں, مولانا عبد الرحیم صاحب بولیں گے, کیوں نہیں بولیں گے. یہ اگر گناہ ہے تو میں ہی کروں گا, آپ بھی کیجیے. بہرحال حضرت کی زندگی کے کتنا کہا جائے, حضرت کی زندگی تو بڑی مجاہدانہ زندگی تھی اور بڑی تنگ دستی کی زندگی تھی. میرے بھائی آج کل کے تو پیر کروڑ پتی ہوتے ہیں, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے اوپر تو دنیا اور اہل دنیا پڑے ہوئے تھے, لیکن حضرت کی زندگی کیسی زاہدانہ زندگی تھی اور فقر کی, وہ میں رات میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.